غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ صلى الله عليه
وسلم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صلى الله دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ خدا مسلسل آپ کی اس عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور نسل در نسل اسی طرح سے غم حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ کائنات میں بہت سی نعمتیں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، لیکن ہر نعمت سے بڑی نعمت علی ابن ابی طالب کی ولایت
ہے۔
اس سے بڑھ کر کوئی نعمت کائنات میں ہے ہی نہیں، اسی لیے عالم محشر میں جس نعمت کا اللہ سوال کرے گا وہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ تمہارا لباس نہیں ہے، وہ تمہاری رہائش نہیں ہے، وہ تمہاری سواری نہیں ہے۔ اللہ جس نعمت کا سوال کرے گا وہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ ایک احسان امامت اور ولایت، ایک احسان ہے انسانیت کے اوپر، اور اللہ اس احسان کا تم سے جواب مانگے گا، تم سے پوچھے گا، تمہارا حساب ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر انسان کا عالم محشر میں جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہے حساب کتاب، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اسی امامت و ولایت کی بنیاد پر جانا ہے۔ لہذا زان گرامی، امامت ایک منت الہی یعنی ایک احسان الہی ہے پوری کائنات کے اوپر، اور امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہستی ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے کائنات کے نظام کو چلانے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ امام واسطہ فیض ہے، یعنی کائنات میں جتنا فیض ہے، جو کچھ خالق سے مخلوق تک فیض آتا ہے، اس وسیلے کا نام زمانے کا امام ہے۔
اور رضا نگرانی اگر یہ حبل اللہ المتین نہ ہو, یہ تو کہا گیا کہ واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہ حبل اللہ المتین اللہ کی رسی یا آل محمد ہیں, یہ زمانے کا امام ہے کہ جس سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس رسی کے گرد ہم سب کو جمع ہونا ہے. ذہن گرامی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد والے محمد کی مودت ڈالی, اور کتنے شقی اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو علی کی معرفت نہیں رکھتے, جو حسین کی معرفت نہیں رکھتے, جو غم حسین میں روتے نہیں, ان کی آنکھیں خشک ہیں, ان کے دل پتھر جیسے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عزادار ہیں رضا نگرہ. اس پر انسان کتنا شکریہ ادا کرے خدا کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے آبا و اجداد کا, کہ جن لوگوں نے ورثے میں یہ عزاداری ہم تک منتقل کی, یہ عظیم نعمت اور یہ دلوں کی بہار, دین کی بہار, عقلوں کی بہار, احساسات و جذبات کی بہار, یہ عزاداری سید الشہداء ہے. انسانیت کی بہار, یہ عزاداری سید الشہداء ہے. جو حسین کے غم میں روتے ہیں وہی حقیقی معنوں میں انسان ہوتے ہیں, وہی حقیقی معنوں میں دیندار ہوتے ہیں. رضا نگرامی دعا ہے کہ رب العزت جس طرح سے اللہ نے آپ کو, ہم کو, سب کو عزاداری سید الشہداء اس سال نصیب فرمائی, انشاءاللہ اگلے سال بھی اللہ سبحانہ وتعالی اور ہر سال ہمیں یہ عزاداری سید الشہداء نصیب فرمائے. ایک دفعہ دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. میرے گفتگو کا جو محور ہوگا وہ انشاءاللہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہوگا, اور آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. عزیزوں یاد رکھیے گا, جیسے دیگر ائمہ مظلوم ہیں نا ہمارے, شاید بعض پہلوؤں سے امام زمانہ سب سے زیادہ مظلوم. آج کے زمانے میں رضا نگرامی امام زمانہ بڑے مظلوم. ہم مولا علی کو بڑا یاد کرتے ہیں, کرتے یا نہیں کرتے, کرنا بھی چاہیے, ہماری زندگی اسی میں ہے, ہمارا ایمان مولا علی کی ولایت سے جڑا ہوا ہے. ہم امام حسین کو بھی بڑا یاد کرتے ہیں, کرتے یا نہیں کرتے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صحت میں بیماری میں ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح سے بعض ائمہ کا تذکرہ کافی ہوتا ہے جانے گرام, لیکن امام زمانہ کا تذکرہ حتیٰ ہماری محفلوں میں بھی کم ہے, ہماری زندگیوں میں بھی کم ہے. اور جانے گرامی یہ واقعاً ایک مسئلہ ہے کہ جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص کو, مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص کو متوجہ ہونا چاہیے. دیکھو زمانے کا علی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ زمانے کا امام امام مہدی ہے, زمانے کا حسن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ امام مہدی ہے, زمانے کا حسین کوئی ہو سکتا ہے تو وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امام مہدی 12 اماموں کا مجموعہ ہے, امام مہدی 12 اماموں کی صفات اور فضائل کے حامل ہیں, اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ گرامی نہ صرف 12 اماموں کے فضائل صفات اور حسنات کے مجموعے کا نام ہے بلکہ 1,24,000 انبیاء کے خصائل کا بھی مجموعہ اگر دیکھنا ہے تو وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا زانی گرامی اگر امام مہدی کو دیکھ لیا تو تم نے آدم کو بھی دیکھ لیا, موسیٰ کو بھی دیکھ لیا, عیسیٰ کو بھی دیکھ لیا, رسول خدا کو بھی دیکھ لیا, اور علی کو بھی دیکھ لیا، حسن کو بھی دیکھ لیا، امام صادق کو بھی دیکھ لیا. درود بھیجے محمد والی محمد پر. اور ذہنی گرمی یاد رکھیے گا، آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک، تمام انبیاء اور آئمہ کا مشترکہ ہدف اور آرزو عادلانہ الہی حکومت کو قائم کرنا تھا. اور آدم سے لے کے خاتم تک، اور مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک، تمام انبیاء اور تمام آئمہ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ڈیوٹی اور عظیم مشن صرف اور صرف فاطمہ کا بیٹا امام مہدی انجام دے گا. کوئی نبی یہ سعادت حاصل نہ کر پائے گا، کوئی امام یہ سعادت حاصل نہ کر پائے گا. یہ سعادت اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اور صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیب میں لکھی ہے. کیوں ذہنی گرامی؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آخری حجت ہے، آخری امام ہے، اس کے بعد کوئی امام نہیں آنا، آخری حجت، بارہواں امام ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کرنا ہے ذہنی گرامی؟ اپنا وعدہ جو اللہ نے مستضعفین جہان سے کیا تھا، مظلومین جہان سے کیا تھا، جو پوری تاریخ بشریت کے اندر ظلم و ستم کی چکی میں پھنستے رہے، مظلومانہ طریقے سے کٹتے رہے، پٹتے رہے، مرتے رہے، نسل کشی ہوتی رہی، ذہنی گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی مظلوم لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ دیکھو ایک دن ضرور آئے گا کہ جب تم تمام مظلوموں کے خون کا انتقام لیا جائے گا. اور وہ کب لیا جائے گا؟ کہ جب محمد کا بیٹا امام مہدی ظہور کرے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو ذہنی کریں گے ایک عظیم آرزو ہے، تمام انبیاء کی آرزو، تمام انبیاء کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظلم و ستم سے پور دنیا کو عدل و انصاف سے پور کر دیں. ذہنی گرامی آپ دیکھو کس مکتب سے تعلق رکھتے ہو، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. آپ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہو جس کا امام ابھی زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ مقتدر ہے، با اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے پوری کائنات کی لگام دی ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے تمام انسانوں کے قلوب اور اذہان دیے ہیں. وہ ولایت تکوینی رکھتا ہے، وہ کائنات میں تصرف کرتا ہے. اس کے وسیلے سے اللہ کائنات میں تمام فیض کو تقسیم کرتا ہے. ذہنی گرامی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تمام آئمہ کی آرزو تھی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، تمام آئمہ نے ذہنی گرامی اور خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نظریں جمائی ہوئی تھی کس کی طرف؟ اپنے بیٹے مہدی کی طرف. یہ کون ہے؟ یہ آئمہ کے خون کا بدلہ لینے والا ہے، جناب زہرا پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے والا ہے. ذہنی گرامی انتقام کو بھی یاد رکھیے گا، آپ شیعہ ہو، انتقام کو بھی آپ کے مذہب میں ایک اہمیت حاصل ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی بے گناہ مارا جائے تو ہم بھول جائیں کس نے مارا تھا اور ہم انتقام نہ لیں. نہیں ذہنی گرامی، یہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے، ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ خون حسین رائے گا نہیں جائے گا، یزید کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، ظالموں اور قاتلوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان سے حقیقی معنوں میں انتقام لیا جائے گا. مختار نے ایک انتقام لیا تھا لیکن اذان گرامی وہ انتقام ایک چھوٹا مرحلہ تھا. حقیقی انتقام اس وقت لیا جائے گا کہ جب فاطمہ کا بیٹا مہدی ظہور فرمائے گا. تو جانے کہ خود انتقام ایک موضوع ہے. آپ دیکھ لیں اپنی زیارات کے اندر, زیارت عاشورہ اٹھا کر دیکھیں, دیگر اور زیارات اٹھا کر دیکھیں, دعائیں دیکھیں, آئمہ کی روایات دیکھیں, باقاعدہ انتقام آئمہ کے قاتلوں سے انتقام ایک موضوع ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے, ایک اعلیٰ ہدف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادل امام ہے, وہ دنیا میں عدل کا نظام قائم کرے گا. اور جب عدل کا نظام قائم کرنا ہے, ایک ایسا عادلانہ نظام کہ بشریت نے آج تلک ایسا عادلانہ نظام نہیں دیکھا ہوگا. یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی, یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی, لیکن اذان گرامی اس میں اور امام زمانہ کی حکومت میں بھی ایک فرق ہے. اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ٹالریٹ کیا تھا. منافقین کو کیا کیا تھا؟ ٹالریٹ کیا تھا, برداشت کیا تھا, تحمل سے کام لیا تھا. اور ان کی دو نمبریوں کو یا مصلحت کی وجہ سے, یعنی دین کی جو مصلحت تھی اس کی وجہ سے برداشت کیا, بغیر ایویڈنس کے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی. لیکن اذان گرامی جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے نا, تو پھر وہ کمپرومائزنگ مرحلہ تمام ہو چکا ہوگا. 11 اماموں تک کمپرومائز ہوتا رہا دین کی مصلحت کے خاطر, لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو پھر دین کی مصلحت یہ ہوگی کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پہلے دلائل کے ساتھ دین کی طرف بلایا جائے گا, امامت و ولایت کی طرف بلایا جائے گا, اور جب ساری حجتیں تمام ہو جائیں گی تو پھر وہاں پر دلائل ختم ہونے کے بعد شمشیر ذوالفقار سامنے آئے گی. لہذا اذان گرامی آخری مارکہ ہے, فائنل راؤنڈ, لاسٹ وار ہے, عالمی جنگ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ دو جنگیں تو عالمی ہو چکی ہیں, اب دوسری کہتے ہیں جناب ایک اور وار سافٹ وار ہے, یہ بھی عالمی جنگ ہے, یہ عالمی جنگ ہے. لیکن جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ لڑیں گے اذان گرامی, وہ جنگ کیا ہوگی؟ وہ بالکل فائنل ہوگی, اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ رجعت ہوگی, اور رجعت کے بعد قیامت برپا ہوگی, یہ دنیا کا اختتام. اذان گرامی آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر ہیں, دانشمند ہیں, دانشور حضرات ہیں, جنہوں نے دنیا کے بارے میں اور بشریت کے بارے میں مختلف تھیریز دی ہیں, مختلف نظریات دی. اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ اس کائنات کا جو اختتام ہے, اس بشریت کا جو اختتام ہے وہ انتہائی بھیانک ہے, یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. کیوں تباہ و برباد ہو جائے گی؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر لے گی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا. ایک امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم مارا تو آج تلک اس کے اثرات ہیں, ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے. اس زمانے میں, یعنی آج سے کوئی کتنے سال پہلے, میرے خیال ہے 70-80 سال پہلے, ٹھیک ہے, اس وقت کا ایٹم بم اتنا نقصان کرتا ہے تو آپ سوچو اس وقت کا ایٹم بم کیسا ہوگا. اب تو بہت زیادہ زمانے نے ترقی کر لی، سائنس نے ترقی کر لی، ہتھیار بڑے بڑے بن گئے، تو ذہنی گرامی اب جو جنگ ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ ان کے نظریے کے مطابق پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نسل انسانی مٹ جائے گی، انتہائی بھیانک انجام ہوگا. اور جس طرح سے طبقاتی نظام دنیا کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ طبقاتی نظام بھی جنگوں کا باعث بنے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اختتام کوئی اچھا نہیں ہونا. دنیا کا اختتام کیا ہوگا؟ بڑا برا ہوگا. توجہ ہے دیکھیں، تو جانے کی رہنی دنیا کا اختتام بڑا برا ہونے والا ہے ان کے مطابق. لیکن ازانی کاری ہم جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے علماء کا جو آئمہ نے احادیث بیان کی ہیں، جو نظریہ دیا ہے، ہمارے آئمہ نے کہا کہ دنیا کا اختتام بھیانک نہیں ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے. کیسے خوبصورت ہے بھائی؟ ظلم و ستم ہوگا، جنگیں ہوں گی، لڑائی ہوگی، نسل کشی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن بالآخر وہ آنے والا آئے گا، اور جب وہ ظہور کرے گا تو پھر سارے ظالموں کا، سارے قاتلوں کا، سارے غاصبوں کا، چاہے وہ غاصب 1400 سال پرانے ہوں یا آج کے غاصب ہوں، سب کو نکالا جائے گا، سب سے انتقام لیا جائے گا اور سب سے حساب لیا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے عدل کا حکمران ہے، ایک حاکم ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ فائنل راؤنڈ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، اور ایسے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی کہ جیسے روایات میں ملتا ہے تشبیہ کے طور پر، مثال کے طور پر، کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے. شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے. اور ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر سے چلے گی رات کی تاریکی میں اور پوری دنیا کا سفر کرے گی، لیکن کوئی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر، اتنا امن و امان ہوگا، اتنی دنیا خوبصورت ہو جائے گی، اتنا لوگوں میں شعور آ جائے گا. کون سا شعور؟ دینی شعور، انسانی شعور، معنویت اور اخلاق اتنا عالی ہو جائے گا ان کا کہ ان کو پتا ہوگا کہ نامحرم پر نگاہ کرنا یہ انسان کی روح کے لیے اچھا نہیں. اتنا انسان پاک ہو جائے گا، اتنا انسان کی عقل. بھائی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ اس لیے کرتا ہے چونکہ اپنی عقل پر زنگ لگا لیتا ہے دنیا داری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. تو اگر یہ زنگ چھٹ جائے، عقل نکھر جائے، دل پاک ہو جائے، انسان کا ایمان پختہ ہو جائے آخرت کے اوپر، خدا کے اوپر، تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا. جانے گرا گناہ نہیں کرتا انسان، اسے پتا ہے کہ یہ زہر ہے، اسے پتا ہے یہ آگ ہے، اسے پتا ہے یہ قتل کا آلہ ہے، میں نے اس کے نزدیک نہیں آنا. تو زانی گرامی جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے نا، روایات میں آپ نے سنی ہوئی روایات، تو کیا کریں گے؟ مولا آ کر لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے. اللہ اکبر، خدا ہمیں بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ. مولا لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور جس کے سر پر مولا کا دست شفقت آتا چلا جائے گا اس کی عقل کامل ہوتی چلی جائے گی. اللہ اکبر، اس کی عقل کامل ہوتی چلی جائے گی، اور جب عقل کامل ہو جائے گی تو دین بھی کامل ہو جائے گا، اس کی روح پاک ہو جائے گی. زانی گرامی یہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو زانی گرامی دنیا کا اختتام برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. مدینہ فاضلہ وجود میں آئے گا. دنیا میں بڑی بحث ہوئی ہے مدینہ فاضلہ کیا ہوتا ہے، دنیا کے تقریباً تمام فلاسفرز نے اس کے اوپر بات کی ہے. ایک ایسا شہر یا ایسا ملک یا ایسی دنیا کہ جو فضیلت رکھنے والی ہو, جس میں کوئی رذیلت نہ ہو, جس میں کوئی برائی نہ ہو, جس میں کوئی ظلمت نہ ہو, کیا ایسا معاشرہ بھی وجود میں آ سکتا ہے؟ ہاں وجود میں آئے گا, ہمارا یہ ایمان ہے. وہ اس وقت یہ معاشرہ وجود میں آئے گا جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو. شیعہ نے حیدر کر رہا, آپ اس امام کے ماننے والے ہو. حضرت سید الشہداء ہمیں زمانے کے امام سے متصل کرتی ہے. اور دیکھیں حضرت کرام کس طرح سے عزاداری سید الشہداء یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری امام زمانہ سے جڑی ہوئی ہے. آپ اس کا انتظار کر رہے ہو جو امام حسین کا قاتل ہے, جو مولا علی کا قاتل ہے, جو جناب زہرا کا قاتل ہے. کیسے جڑے ہوئے ہیں زانے گرامی؟ کربلا پوری جڑی ہوئی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. بس آپ کی عزاداری بھی جڑی ہوئی ہے, آپ کا ماتم, آپ کا مرثیہ, آپ کا نوحہ, آپ کا قصیدہ خانی, آپ کا زانے گرامی, جو کچھ بھی عزاداری سید الشہداء میں آپ مجلس پڑھتے ہو, ذکر اہل بیت کرتے ہو, یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے کس سے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو بس زانے گرامی ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے عزاداری سید الشہداء کی؟ ظہور امام کی تیاری کرنا, آپ کا یہاں بیٹھنا, آنسو بہانا غم حسین میں دو وجوہات کی بنیاد پر ہے. پہلا یہ کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے, یہی ہے نا جذبہ, یہی ہے نیت آپ کی, کاش ہم کربلا میں ہوتے امام حسین کا ساتھ دے. اور دوسری نیت کیا ہے زانے گرامی؟ دوسری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ, اب کاش نہیں ہے, اب انشاءاللہ, انشاءاللہ یہی عزادار جو غم حسین میں رو رہے ہیں اور منتقم خون حسین کا انتظار کر رہے ہیں, امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں, یہی لوگ دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ کاش وہ موقع ہمیں بھی نصیب ہو کہ جب منتقم خون حسین حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں تو ہم بھی ان کی رکاب میں جنگ لڑنے والے ہوں, ہم بھی قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے والے ہوں. دیکھو کربلا کیسی جڑی ہوئی ہے مہدویت سے, آپ کی عزاداری کیسی جڑی ہوئی ہے مہدویت سے, پوری ڈائریکشن نزانِ گرامی عزاداری کی مہدویت کی طرف ہے اور ہماری توجہ ہونی چاہیے. آئمہ نے اسے ڈائریکشن دی ہے مہدویت کی طرف. منتقم خون حسین امام مہدی ہیں, عزاداری سید الشہداء اس طرف جا رہی ہے. ہم سب کے دل میں غصہ ہے, ہم سب غضبناک ہیں, ہم سب کے دل میں جذبہ ہے قاتلان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف, ہم سب انتقام لینا چاہتے ہیں. تو ہم اس کا انتظار کریں گے جو حقیقی معنوں میں منتقم خون حسین ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. جانِ گرامی میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا نے پوچھا غالباً اسبق ابن نباتہ جو مولا کے ساتھیوں میں سے تھے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا, اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین حق تمام ادیان اور مذاہب پر غالب آ جائے, تمام ادیان پر غالب آ جائے, تمام دینوں پر غالب آ جائے, مسیحیت پر غالب آ جائے, یہودیت پر غالب آ جائے, زرتشتیت پر غالب آ جائے, سب پر محمد کا دین غالب آ جائے. اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا. تو زانی گرامی میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ازبق سے, ازبق کیا اس آیت کے اوپر عمل ہو گیا؟ کیا اس آیت کی تفسیر کی تکمیل ہو گئی؟ یہ آیت نافذ ہو چکی ہے؟ کہا مولا کیوں نہیں، اسلام آ چکا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ فاضلہ بنایا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں دنیا میں اسلام پھیلا، تو وہاں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہیہات ہیہات، ہرگز نہیں، ابھی تک اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس آیت کا نفاذ نہیں ہوا۔ کہا مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، جب اس آیت پر عمل ہوگا کہ جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، کہا جب اس آیت پر عمل ہوگا تو پھر یاد رکھنا دنیا میں کوئی دین نہیں بچے گا، نہ یہودیت بچے گی، نہ مسیحیت بچے گی، نہ زرتشتیت بچے گی، نہ بدھزم بچے گا، نہ ہندوازم بچے گا، دنیا میں کوئی دین نہیں بچے گا، کوئی مذہب نہیں بچے گا، صرف ایک دین ہوگا اور وہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ یہ کام اللہ میرے بیٹے امام مہدی سے لے گا، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ہاتھوں سے اس دنیا کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور پھر یاد رکھنا جب اس آیت پر عمل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، کہا کہ جب اس آیت پر عمل ہوگا تو پھر دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا، ایک بالش بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند نہ ہو۔ پوری دنیا سے زانی گرامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو، تمام دین ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دین باقی رہے گا اور وہ ہوگا محمد رسول اللہ کا دین، وہ ہوگا علی ولی اللہ کا دین، وہ دین ہوگا دین مہدی کہ جس کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ اور فرمایا میرے مولا نے کہ جب اس آیت پر عمل ہوگا تو صلیب کو توڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر، صلیب کو توڑ دیا جائے گا اور شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، اور اتنا امن و امان ہوگا کہ چوہا بھی بوری نہیں کاٹے گا، اللہ اکبر، چوہا بھی بوری نہیں کاٹے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظلم و ستم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرے گا اور عدل کی حکومت کو قائم کرے گا، اللہ اکبر۔ ذرا تصور تو کرو نا جان گرامی، وہ زمانہ تم دیکھو گے، وہ زمانہ تم دیکھو گے، اے امام مہدی کے ماننے والوں، اے حسین ابن علی کے ماننے والوں، اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم زندہ رہو تب بھی دیکھو گے، اگر تمہاری عمر تمہارا ساتھ نہ دے، اس دنیا سے چلے بھی جاؤ تب بھی انشاءاللہ دیکھو گے، تب بھی دیکھو گے۔ ذہنی گرامی یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ دعائے عہد پڑھتے ہیں، 40 دن جو دعائے عہد پڑھے، اور انشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہوں گے، تو ذہنی گرامی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد، تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرے گا کہ ایسے لوگوں کو اللہ امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرمائے، یعنی جو امام زمانہ سے جڑے ہوئے غیبت کبرا میں، اور اگر ایسے لوگ جو دعائیں عہد پڑھتے ہیں امام زمانہ سے عہد کرتے ہیں کہ مولا ہماری گردن آپ کے لیے حاضر، ہماری جان مال عزت آبرو سب آپ پر قربان، مولا ہم حاضر ہیں، تو ایسے لوگ ازان گرامی اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں اور اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہو، تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ظہور امام کے وقت انہیں قبروں سے اٹھائے گا، اس حال میں اٹھائے گا کہ کفن پہنے ہوں گے اور ہاتھوں میں شمشیر لیے ہوں گے, اس عالم میں زمانے کے امام کی نصرت کرے گا. اللہ اکبر. زان گرامی, تو زان گرامی آپ دیکھو گے وہ زمانہ, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل محمد کے مظلوم شیعوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انشاءاللہ ثمرہ عطا فرمائے گا, یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے گا. آپ جب امام زمانہ کو دیکھو گے, اس زمانے کو دیکھو گے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, آپ کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوگا, آپ کو تمام اپنے غم زندگی کے بھول جائیں گے. اللہ اکبر. یہ سنہری دور اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے شیعوں کو دکھائے گا. حضرات گرامی, شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ آج کی گفتگو میں اس پر اختتام کرتا ہوں. شرط کیا؟ شرط یہ ہے کہ آپ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں وہ عمل انجام دو کہ جو میرے وقت کا امام چاہتا ہے. غیبت میں امام سے جڑے رہو, لا تعلق نہ ہو, ٹھیک ہے؟ جفا نہ کرو اپنے اوپر, اپنے امام کے اوپر. لا تعلق رہ کر سب سے پہلی جفا تو اپنے اوپر, امامت کا تو کچھ نہیں بگڑنا. امام بے نیاز ہوتا ہے, جیسے خدا بے نیاز ہے نا, تو امام کون ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے, اللہ کی صفات جلالی اور جمالی کا مظہر ہوتا ہے. جیسا امام بھی بے نیاز ہوتا ہے, امام کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. کون کربلا میں ساتھ دے گا امام حسین کا, کون نہیں دے گا؟ امام حسین بے نیاز ہے. امام کو نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے تلوار کی ضرورت ہے. امام تو تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں نجات دے سکے. جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئے وہ نجات پا گئے. کربلا تو برپا ہونی تھی, امام حسین چاہتے تھے کہ تمہیں زہیر ابن قین کو, حبیب ابن مظاہر کو, حضرت جون کو اور دیگر لوگوں کو جو کربلا کے اس قافلے میں, چھوٹے سے قافلے میں شامل ہوئے, انہیں امام سعادت دینا چاہتے تھے کہ تم ان 72 میں شمار ہو جاؤ. تو زانی گرامی, اہم بات یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جوڑنا ہے امام زمانہ کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ہمارے 24 گھنٹے گزر جائیں اپنے کاروبار میں, نوکری میں, اور ہم کیا ہوں؟ لا تعلق. کیسے؟ امام زمانہ سے ہم یاد ہی نہ کریں. پورا دن گزر جاتا ہے, بعض دفعہ ہم زمانے کے امام کو یاد نہیں کرتے. زانی گرامی, یہ جفا ہے اپنے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ. ہمیں فرزند زہرا کو یاد کرنا چاہیے, سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کرنا چاہیے. باقی ائمہ کو بھی یاد کریں لیکن امام زمانہ کو فراموش نہ کریں. میں نے عرض کیا کہ وقت کا علی کون ہے؟ امام زمانہ. وقت کا حسین کون ہے؟ امام زمانہ. تمام ائمہ کی صفات کا مظہر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا وہ کام جو امام زمانہ چاہتے ہیں, اگر غیبت کبریٰ میں زانی گرامی ہم وہ انجام دینے کی کوشش کریں. بھائی ہم معصوم تو نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتا ہے, لیکن کوشش ضرور کریں. گریں گے پھر اٹھیں, پھر چلنے کی کوشش کریں, پھر گریں گے پھر اٹھیں, پھر چلنے کی کوشش کریں. یہ جو گرنا ہے, اٹھنا ہے اور چلنا ہے, بار بار گریں گے کوئی مسئلہ نہیں, خود یہ چلنا اور یہ عزم کا اظہار کرنا اور کھڑے ہو جانا, اس راستے پر چلنے کا عزم ہونا, یہ خود بہت بڑی استقامت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم جڑے ہوئے امام زمانہ سے. لیکن اگر گرے تو گرے پڑے رہے, یا راستے سے منحرف ہوئے تو راستہ چھوڑ دیا, تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, یہ خسارہ ہے, یہ امام زمانہ سے دوری ہے. کوشش کرو کہ اسی راستے پر, ولایت کے راستے پر چلتے رہو. سلو سلو چلو, کوئی مسئلہ نہیں, تیز نہیں چلنا, سلو سلو چلو, قدم جما کے چلو, چلتے رہو, چھوڑو نہیں اس راستے کو. تو ذرا گرامی, اہم ترین بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے, اس مقصد کو زندہ رکھو, اس مقصد کو زندہ رکھو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کی کوشش, عادلانہ نظام کی کوشش. اسی کے لیے تمام آئمہ نے، 11 اماموں نے اسی مقصد کے لیے قربانی دی ہے اذان گرامی، یہ دین کے اہم ترین امور میں سے. اور آج اذان گرامی یہ پیغام بھی دیتا چلوں، پہلے ہی دن آپ کو میں پیغام دے دوں کہ اذان گرامی جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے آپ کے سامنے، 25-30 سال آپ کی نسل کشی ہوئی، آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اسی ملک کے اندر، اور افسوس کے ساتھ اس میں حکومتیں انوالو رہیں، اور تقریباً 25-30 سال سے ہی ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور آج چور دروازے سے دھوکے کے ذریعے سے قومی اسمبلی سے 11 افراد کی موجودگی میں، یعنی کورم تو کیا اسے تو انتہائی شرمندگی کا ماحول کہنا چاہیے، اس میں چپکے سے اس بل کو پاس کروایا گیا. اور جن صاحب نے اس بل کو پیش کیا ان کے اپنے جملے یہ ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بل آ رہا ہے، اس بل کو ہم نے ایسے پاس کروانا. یعنی اس کا مطلب ہے دل میں چور تھا نا، پتا تھا نا اس بل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ عقل مند لوگ اور ملک سے محبت کرنے والے لوگ اس بل کو قبول نہیں کریں گے. یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے، یہ شریعت سے بھی متصادم ہے، یہ ملک کی وحدت اور انسجام سے بھی متصادم ہے. لہذا چوروں نے چور راستے سے اس بل کو قومی اسمبلی سے منظور کروایا اور اس کے بعد سینٹ میں بھیجا. اذان گرامی سینٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کتنے افراد، 20-21 افراد. اور جب کسی سینیٹر نے کہا، خاتون نے، کہ ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ابھی اسے پڑھا نہیں ہے اور ہم نے آپس میں طے کیا تھا اسے کمیٹی میں بھیجیں گے، تو چیئرمین سینٹ جو ان تکفیریوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، ان بدماشوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے کہا کوئی بحث نہیں ہوگی، ووٹنگ کروائے. ووٹنگ کروا کر تھومس اور دھاندلی کے ذریعے سے سینٹ سے اس بل کو پاس کروایا گیا. اذان گرامی آپ تصور کریں کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی آئین رہا، نہ کوئی قانون رہا، نہ کوئی اقدار اور ویلیوز رہی، کچھ بھی نہیں رہا. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو دوبارہ سے آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اذان گرامی دوبارہ سے دہشت گردی عام کروانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. یہ چاہتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار کو دیوار سے لگایا جائے جیسے پہلے کوششیں ہوئیں، لیکن لطف امام زمانہ تھا، انہوں نے جتنی نسل کشی کر سکتے تھے انہوں نے نسل کشی کی، جتنا یہ لوگ دیوار سے لگا سکتے تھے انہوں نے دیوار سے لگایا. لیکن اذان گرامی الحمدللہ ہم آج بھی میدان میں کھڑے ہیں، علم عباس آج بھی سربلند ہے، اور ہمیں آئسولیٹ کرنے والے الحمدللہ آج پاکستان میں خود دیوار سے لگ گئے ہیں، خود دیوار سے لگ گئے ہیں، خود چور بن گئے ہیں. انہی چوروں نے، انہی تکفیریوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہم نے اس بل کو بنایا، بل بنا کر چترالی صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا جماعت اسلامی کے، انہوں نے بل کو پیش کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ دہشت گردوں نے بل بنایا جو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بل بنا کر چترالی صاحب کو دیا. اذان گرامی یہ حکومت کہاں ہے؟ مقتدر حلقے کہاں ہیں؟ ان لوگوں کو نظر نہیں آیا تو ماننا پڑے گا یہ سب خود اس بل کے پاس کروانے میں شریک تھے. اور اس سے بڑی خیانت اس ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. اذان گرامی آپ دیکھیں پہلے 3 سال قید تھی اور اب انہوں نے کہا کہ کم از کم 10 سال قید بغیر ضمانت، بغیر ضمانت. اب زیادہ سے زیادہ مثلا عمر قید بھی ہو سکتی ہے، یعنی کم از کم 10 سال بغیر ضمانت کے اور زیادہ سے زیادہ عمر قید، کیپٹل پنشمنٹ. اذان گرامی عجیب ہے. اچھا ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اس کا معیار کیا ہے، اس ایف آئی آر کا معیار کیا ہے؟ کوئی بھی ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے، کوئی بھی کاٹ سکتا ہے. اچھا توہین کی کوئی تعریف؟ کوئی تعریف نہیں. صحابہ کی کوئی تعریف؟ کوئی تعریف نہیں. بھائی ہمارا لا، ہمارا آئین، میں شیعہ ہوں، مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے مذہب کے مطابق صحابی کی تعریف کروں، مجھ پر کوئی صحابی کی تعریف امپوز نہیں کر سکتا. یہ پاکستان مسلکی پاکستان نہیں ہے، مسلم پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اثناشری تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا کہ آپ جو ہے پاکستان ایک علی کے شیعہ نے بنایا ہو اور پھر تم چاہو انہی کے بچوں کو دیوار سے لگا دو، یہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان قائد اعظم اور اسی طرح سے علامہ اقبال اور دیگر بزرگوں نے جنہوں نے قربانی دی، اور ہماری ماؤں بہنوں نے جو راستے میں کٹے اور جو شہید ہوئے اور جن کی عزتیں اور ناموسیں خزانے گرامی جنہیں لوٹا گیا، انہوں نے اس لیے ناموس قربان نہیں کی تھی کہ یہ مسلکی پاکستان بن جائے، نفرتوں کا پاکستان بن جائے، ایک دہشت گرد ٹولہ اس ملک کے اوپر قابض ہو جائے۔ نہیں خزانے گرامی، شیعہ اور سنی سب برابر سے یہاں پر حق رکھتے ہیں، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس مجلس اعضا کی، اس ماتم کی، اس جلوس کی، ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے افکار کو بیان کریں، اپنی آئیڈیالوجی کو بیان کریں، اپنے ایمان کو بیان کریں، اپنے نظریے کو بیان کریں۔ اپنا عقیدہ بیان کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ صحابی کی تعریف ہم اپنے مطابق کریں گے، آپ کے مطابق نہیں کریں گے۔ ہم قاتلان امام حسین کو صحابی نہیں مانتے، ہم قاتلان اہل بیت کو صحابی نہیں مانتے، ہم صحابی اس کو مانتے ہیں جو آل محمد کو مانتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی آپ ہم پر اپنا عقیدہ امپوز نہ کرو، تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، آپ جسے رضی اللہ کہنا چاہو کہو، ہم تو آل محمد کے دشمنوں کو کبھی رضی اللہ نہیں کہیں۔ یہ تو اذان گرامی ہمارا عقیدہ ہے، ہماری نظر میں وہ لعنت اللہ ہیں کہ جو آل محمد کا قاتل ہو، جو ناسبی ہو، جو خارجی ہو، جس نے آل محمد سے دشمنی کی ہو۔ آپ جو بھی نام دینا چاہو اسے دو بسم اللہ، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم پر کوئی امپوز نہیں کر سکتا۔ اذان گرامی آپ دیکھو، اچھا دوسری بات یہ کہ توہین کی کوئی تعریف نہیں ہے اس کے اندر، کوئی تعریف نہیں۔ آئے اختلاف نظر بیان کرنا تاریخی مسئلے پر توہین ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہیں گے جی یہ تاریخی مسئلہ ہے اور آپ نے فلاں کی توہین کر دی۔ کیا کر دی؟ آپ نے تاریخ کی فلاں جنگ کو بیان کیا اور اس میں کہہ دیا کہ مولا علی حق پر تھے۔ جب آپ نے کہا کہ مولا علی حق پر تھے، اس کا مطلب ہے دوسرے باطل پر تھے، تو آپ نے توہین کر دی۔ ٹھیک ہے، جنگ صفین بیان کریں، جنگ جمل بیان کریں، زانی گرامی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، آپ کے اوپر پرچے ہوں گے۔ اچھا آپ ان کی ہی کتابوں سے کوئی حدیث پڑھیں، کوئی روایت پڑھیں تو بھی پرچہ ہو جائے گا، حالانکہ آپ ان کی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی پرچہ ہو جائے گا۔ تو جانے گرامی اصل قصور تو اس بندے کا نہیں ہے جو بول رہا ہے، اصل قصور تو پھر ان کتابوں کا ہے جن کتابوں میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر پابندی لگانی ہے تو ان کتابوں پر پابندی لگنی چاہیے، ان کتابوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ جس کو آپ توہین کہہ رہے ہو، وہ توہین تو ان کتابوں کے اندر ہے، جو جتنی سائے سکتہ ہیں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر آپ ان پر پابندی لگا دیتے تو بسم اللہ، پھر ہمارے اوپر بھی پابندی لگا دیں کہ آپ نے بھی ان حدیثوں کو نہیں پڑھنا۔ تو جانے گرامی یہ میں سمجھتا ہوں ریسرچ کا باب بند کرنا ہے، مذاہب کے اوپر پابندی لگانی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں عزادار آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر، عزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کی یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ذاکروں انشاءاللہ یہ ناکام اور نامراد ہوں۔
لیکن یہ ملت کے حوالے سے ترجمانی جو ہے وہ یہی ہے کہ خوبصورت شعر کی انداز میں انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ ہے تمہاری یہ غلط فہمی کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہے یعنی یہ پوری ملت جعفریہ کا پیغام ہے دشمن آل محمد کو کہ ہے تمہاری یہ غلط فہمی کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔
واہ حیدری،
سدانی گرامی پہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، آپ لوگوں نے تیاری کر لی۔ ماشاءاللہ جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے، عظیم الشان کانفرنس، علماء، ذاکرین، ماشاءاللہ تمام قائدین سب ایک پیج پر، علی ان ولی اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں، حسین کی آزاداری پر کوئی کمپرومائز نہیں، الحمدللہ سب ایک پیج پر۔ اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، خصوصاً جوانوں سے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مومنین کے درمیان اختلاف ایجاد ہو۔ یہ وحدت کا اذان گرامی مظاہرہ کرنے کا زمانہ ہے، انشاءاللہ اس بہانے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری صفوں میں اور اتحاد قائم کرے گا، اور خصوصاً اذان گرامی اس بل کے مقابلے میں انشاءاللہ ہم نے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یکم ربیع الاول، اس سے پہلے 40، انشاءاللہ 40 امام حسین، پورے جذبہ حسینی کے ساتھ، جذبہ زینبی کے ساتھ، جذبہ امام سجاد کے ساتھ انشاءاللہ اپنے 40 منانا ہے۔ کوشش کرنی ہے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا انشاءاللہ 40 امام حسین میں اپنا اظہار انشاءاللہ نفرت بھی کرے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس بل کو پاس کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ماتم بھی کریں گے، انشاءاللہ مزداری بھی کریں گے۔ جو جو لوگ میرے ساتھ ہیں، میں نعرہ لگواؤں گا، نعرے کا جواب دینا، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
حاضری
بلند آواز سے سلوات بھیجے محمد رمضان کریم۔ دوسرا انشاءاللہ ہماری میعادگاہ انشاءاللہ یکم ربیع الاول ہے اسلام آباد، جیسے انشاءاللہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں اپنے آئینی، قانونی اور مذہبی حق کے لیے زکات و عشر کے خلاف، جو اس وقت انہوں نے آرڈیننس بنایا تھا جس میں زبردستی زکات لیتے تھے، ہماری شریعت کے مطابق زبردستی ہم کسی حکمران کو زکات نہیں دیں گے، اذان گرامی ہمارے یہاں یا معصوم لے سکتا ہے یا پھر معصوم کا نائب لے سکتا ہے، زبردستی آپ کاٹو گے ہمارا شرعی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لہذا مفتی جعفر حسین صاحب نے اس وقت پوری قوم کو کال دی تھی، اور آج الحمدللہ تمام ذاکرین، تمام قائدین، تمام علماء نے مل کر یکم ربیع الاول کو انشاءاللہ اسلام آباد میں کال دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے عزتدارہ نے سید الشہداء انشاءاللہ جب اپنے جذبات کا اظہار کریں گے 40 کے موقع پر، انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو عزیزوں پھر ہمیں تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ اسلام آباد جا کر بیٹھنا ہے، اور اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک انشاءاللہ یہ ناکام اور نامراد بل انشاءاللہ شکست نہیں کھا جاتا، اور ان کے بنانے والے دہشت گرد انشاءاللہ اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوتے۔ میں انشاءاللہ اس کے لیے کہ آپ سب انشاءاللہ آمادہ ہیں یکم ربیع الاول کے لیے، میں نعرہ لگواؤں گا انشاءاللہ امام زمانہ سے عہد کرتے ہوئے کہ مولا جب تک سانسوں میں سازے ہیں علی کے دشمن کو نہیں چھوڑیں گے، اس دشمن علی کے بل کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور ہم یکم ربیع الاول کو سب کے سب اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں نعرہ لگواؤں گا، نعرے کا جواب دینا ہے، لبیک یا مہدی،
لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔
بس عزیزوں بڑی زحمت دی میں نے آپ کو، اللہ کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زداروں مقاومت، ریزسٹنس، مزاحمت، ظلم کے سامنے یہ ہمیں کربلا والوں نے سکھایا، اللہ اکبر، یہ ہمیں مولا سید سجاد نے سکھایا، میری بی بی زینب نے سکھایا، حضرت دارو علامہ مجلسی نجف میں جب درس دیا کرتے تھے تو آخر میں مصائب حسین پڑھتے تھے. تو ایک شب میں جب درس دے رہے تھے اور مصائب پڑھنے لگے تو ایک سید دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا علامہ مجلسی ٹھہر جائے. کہا کیا بات؟ کہا رات کو میری دادی زہرا خواب میں آئی تھی. اجرکم اللہ. رات کو میری دادی زہرا خواب میں آئی تھی, رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں کیا دیکھا تم؟ کہا میری دادی زہرا کہہ رہی تھی کہ مجلسی سے کہنا آج جب مصائب پڑھے نا تو میرے بیٹے حسین کی الوداع کے مصائب پڑھے. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزوں, کہا کہ میری بیٹے حسین کی الوداع کی رخصتی کے مصائب پڑھنا, میں وہ منظر نہیں بھول سکتی جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے. اجرکم اللہ. زداروں, بس میں چند جملے مولا حسین کی الوداع کے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی زحمت تمام. زداروں, میرے مولا نے تین لوگوں سے رخصتی طلب کی ہے. سب سے پہلے میرا مولا جب خیمے میں آیا نا تو آیا اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس. دیکھا بیٹا عالم غشی میں پڑا ہوا ہے, میرا بیمار ہے, وہاں آ کر اٹھایا. کہا بیٹا سید سجاد اٹھو, تمہارا بابا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے, اب عالم قیامت میں تم سے ملاقات ہوگی. جب میرے مولا سید سجاد نے آنکھ کھولی نہ کیا دیکھا کہ مولا حسین سر سے پاؤں تلک خون میں رنگین ہے, جگہ جگہ زخموں کے نشانات ہیں. ایک دفعہ میرے مولا سید سجاد نے پوچھا بابا اینا اینا علی اکبر, بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اینا اینا امی العباس, میرا چچا عباس کہاں ہے؟ عزاداروں, ایک ایک کر کے سب کا پوچھنا شروع کیا نا, بس ایک دفعہ حسین نے سید سجاد سے کہا سید سجاد بس کر دے, کس کس کا پوچھے گا, بس اتنا جان لے کہ مردوں میں یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں. عزاداروں, بس میرے مولا نے ایک دفعہ سید سجاد کو وصیتیں کرنا شروع کی کہ سید سجاد میرے بعد تو امام ہے, تجھے قافلے کو لے کر آگے جانا ہے. ارے شام کا بازار ہوگا, کوفے کا بازار ہوگا, سید سجاد تو قافلہ سالار ہوگا. اجرکم اللہ. اور عزاداروں, آخر میں ایک وصیت سنو گے میرے مولا سید سجاد کو کیا کی تھی. کہا تھا کہ دیکھو سید سجاد, جب مدینے لوٹنا نا تو ہمارے شیعوں کو ایک پیغام دینا, شیعتی مہما شریف تم باز بن فسکرونی, اے شیعوں جب بھی پانی پینا تو مجھے پیاسے کو یاد کر لینا, اے شیعوں جب بھی کسی شہید کا تذکرہ سنو تو مجھ شہید پر ماتم کر لینا, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کس طرح سے میں اپنے ششماہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا. اجرکم اللہ. عزاداروں, اس کے بعد آئے میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس, آ کر بہن سے کہا بہن زینب خدا حافظ, تیرا بھائی حسین جا رہا ہے, اب اس کے بعد عالم محشر میں تم سے ملاقات ہوگی. زینب میری سکینہ تیرے حوالے, زینب بنی ہاشم کی بیوائیں تیرے حوالے. عزاداروں, بس جب حسین جانے لگے نا, زینب نے ایک دفعہ بھائی کے باہوں میں باہیں ڈال دی, باہوں میں باہیں ڈال دی اور اس قدر گریہ کیا, اس قدر گریہ کیا, بھائی نے بھی گریہ کیا, بہن نے بھی گریہ کیا. عزاداروں, روایت کہتی ہے بھائی اور بہن نے اتنا گریہ کیا کہ زمین پر غش کھا کر گر گئے, زمین پر غش کھا کر گر گئے. اب اپنے ایمان سے بتلاؤ, جس خیمے میں تین دن سے پانی نہ ہو, اللہ اکبر,
کیسے بہن اور بھائی کو ہوش میں لایا گیا ہوگا. میرا دل کہتا ہے بی بی ام کلثوم آگے بڑھی ہوگی, آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا ہوگا, بہن بھائی کو ہوش میں لائی ہوگی. حضرت آرہو بس میرا مولا حسین رخصت کے لیے چلا ہے نا چند قدم, پیچھے سے آواز آئی محلن یا اخی محلن یا اخی, میرے بھائی ذرا ٹھہر جاؤ. اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا کیا دیکھا, بہن زینب بھائی کو بلا رہی ہے. آئے بہن کے پاس, آ کر کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی, اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی. کہا بہن کیا وصیت تھی؟ کہا بھیا ذرا گلوئے مبارک نزدیک لانا, اپنا گلا نزدیک لانا. عزادار بس میرے مولا نے اپنا گلا زینب کے نزدیک کیا, بہن نے بڑھ بڑھ کر بھائی کے گلے پر بوسے دیے. حسین نے کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں زہرا نے کہا تھا دیکھ زینب کربلا کے میدان میں میں نہیں ہوں گی, ارے میری طرف سے میرے حسین کے گلے پر بوسے دینا, ارے شمر کا کند خنجر ہوگا اور میرے حسین ہوگا. اجرک ول اللہ. عزادارو بس میرے مولا حسین نے بھی ایک جملہ کہا, مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی, مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی. بہن زینب ذرا اپنے بازو بلند کرنا, بازو بلند کرنا. عزادارو بس زینب نے بازو بلند کیے, حسین نے بوسے دینا شروع کیے. کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا نے وصیت کی تھی حسین یہاں تو گھوڑے سے زمین پر آئے گا, وہاں میری زینب کے ہاتھوں میں رسل بندے گی. ارے کوفہ و شام کا بازار شرابی کا دربار ہوگا اور میری بیٹی ہوگی. اجرکم اللہ. عزاداروں آخری رخصتی آخری الوداع اپنی چھوٹی ننی سکینہ سے کیا ہے. جب گھوڑے پر سوار ہو کر چلنے لگے نا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. میرے مولا نے ایک دفعہ گھوڑے سے کہا گھوڑے میں جانتا ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے, میں بھی تھکا ہوا ہوں, تو بھی بھوکا ہے, میں بھی بھوکا ہوں, لیکن یہ آخری سفر ہے, اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا. عزادار بس یہ جملے سننے تھے کہ زلزلہ نے رونا شروع کیا, زمین کی طرف اشارہ کیا. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. عزاداروں اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا, کیا دیکھا؟ ننی سکینہ زلزلہ کے سمو سے لپٹی ہوئی. زلزلہ سے کہہ رہی تھی ارے میرے بابا کی زلزلہ, میرے بابا کو میدان کربلا ملا لے گا, جو گیا واپس نہیں آیا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ماتم حسین.